رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
کل مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے اور اسی طرح خیبر میں اور فدق میں، تو ان کی داستان آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب یہ آیت ان سے خطاب کر رہی ہے، پس منظر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو صدیوں سے اللہ کے رسول کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس انتظار میں جو اپنا دین تھا ان کا، ان کے پاس موجود تھا، اس دین کی تحریف کرنی تھی۔ اب جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت اور دشمنی، اور وہ بھی شدید، یہ روش اپنا لی۔ اوس و خزرج کے جو اہل کتاب نہیں تھے، وہ مکہ سے دعوت دے کر لے آئے رسول اللہ کو مدینہ، اور جن کو دعوت دینی چاہیے تھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت دی نہیں، بلکہ جب وہ کسی اور کی دعوت پر آ گئے، انتظار یہ کر رہے تھے، دعوت کسی اور نے دی، اور جب وہ آ گئے تو یہ بجائے ایمان لانے کے رسول اللہ کے بدترین دشمن۔ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے مدینہ میں یہودیوں کی خیانتوں سے، کہ کیسے یہ لوگ مکہ کے مشرکوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو اکساتے تھے، ان کے جوش ٹھنڈے نہیں ہونے دیتے تھے، روز رپورٹیں بھیج رہے ہوتے تھے کہ ادھر جلدی کوئی بندوبست کرو، یہ ہر روز مضبوط ہو رہے ہیں، ان پہ اکٹھے ہو کے حملہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طرح کے دشمن رسول اللہ، جبکہ تھے منتظر۔ لہذا یہ بڑی عبرتناک داستان۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، یعنی اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اسرائیل کا معنی عربی میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور بنی ویسے تو بیٹوں کو کہتے ہیں، لیکن بیٹے بیٹیاں سب، یعنی اولاد، یعنی نسل۔ اے یعقوب کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ یاد کرو، یعنی کیا کرو، یاد کرو۔ دیکھیں، ایک انسان کسی پر احسان کرے اور کہے کہ یہ جو میں احسان کر رہا ہوں، تو نے ایک ذمہ داری ادا کرنی، اور زیادہ احسان کروں، اور زیادہ عطا کروں، تو جب اس ذمہ داری کے ادا کرنے کا وقت آئے تو یہ احسان فراموشی کرے اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے۔ اب ان کو اچھی طرح پتہ تھا، اللہ کے رسول کی نشانیاں بھی معلوم تھی، تو جب انہوں نے انکار کرنے پر یہ مائل ہو گئے اور رسول اللہ کی مخالفتیں شروع کی، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کتنے میرے احسان ہیں اور ان کو بھلا رہے ہو تم میرے ان احسان۔ چونکہ جب احسان یاد کرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بھائی اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم یہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جو میرے ساتھ عہد کیا ہے تم نے، اس عہد کو وفا کرو۔ تم تو منتظر تھے، جو عہد میرے ساتھ کیا ہے، اور یہاں پہ کہا گیا بِعَهْدِي، میرے عہد، یعنی جو تم نے جب میں نے تم سے عہد لیا ہے اس عہد کو پورا کرو، وفا کرو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اوفی بعہدکم، پھر میں نے جو تم سے اجر اور ثواب اور اس کا وعدہ کیا میں بھی وفا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور کسی چیز کا خوف اپنی خاطر میں نہ لاؤ۔ اس رسول کا اقرار کر لینے میں تمہیں اپنے مفادات کو یہ ضائع ہونے کا ڈر ہے، جو بھی تمہیں نقصان کا ڈر ہے، کسی دشمنی کا ڈر ہے، مجھ سے ڈرو اور عہد کی وفا کرو۔ اگلی آیت عربی نہیں پڑھ رہا تاکہ ہم ذرا زیادہ کور کر سکیں۔ اور وہ عہد سے وفا کرنا کیا ہے؟ اور ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس کتاب، موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ یعنی تم سے توقع یہ تھی کہ تم سب سے پہلے اس علاقے میں تم ایمان لاؤ گے، اور تم نے سنتے ہی سب سے پہلے کفر کا رویہ اختیار کر لیا۔ اور ساتھ ہی اللہ بتا رہا ہے کہ کیوں یہ کفر ہوا تھا، کیوں جس کا انتظار کر رہے تھے اس کا انکار کیا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری کتاب کی آیات کے بدلے میں تھوڑی تھوڑی اجرت نہ لو۔ بنی اسرائیل کے علماء اپنی عوام سے پیسے لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب جب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جان لیا کہ وہی رسول، علامتیں وہی ہیں، تو ان کی پبلک پھر ان سے آگے پوچھتی تھی، قبلہ صاحب وہ جو آپ کہتے تھے یہ وہی والا رسول ہے؟ اب یہ جو پیسے کھانے کے عادی ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ وہی رسول، اور وہ بھی پیسے کھانے والے جو تھے بھی بے ایمان، تحریفات کے عادی تھے، عوام کا دل لبھانے کے لیے تحریف کرنے کے عادی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے تصدیق کر دی تو عوام تو گئی ہمارے ہاتھ سے، اور یہ جو رسول ہے، یہ جو دین بتا رہا ہے، یہ ہماری بے ایمانیوں کی تو کوئی جگہ نہیں ہے اس میں جو ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا، سوائے ایک قلیل تعداد کے کہ جو سنجیدہ لوگ تھے اور نیک لوگ تھے، حضرت موسیٰ کے دین پر ایمانداری سے عمل کر رہے تھے، تو ان کے اس ایمان نے ان کو اس ایمان کی طرف رہنمائی کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ ان کے ایمان سے ان کی اور ہدایت کرتے ہیں۔ اندر ایمان ہو اگر تو وہ ایمان پھر بڑھتا ہے، اس کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے، اور اگر اندر ایمان نہ ہو، باہر سے جتنا کہتے رہیں، اس کی تاثیر نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی تھی۔ یہاں تک الفاظ وہی ہیں آیت نمبر 40 میں، آگے تبدیل ہوئی۔ وہاں پہ فرمایا تھا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کی وفا کرو، میں تمہارے عہد کی وفا کروں۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بہت بڑی بات ہے، اور میں نے تمہیں جب وہ نعمت دی تھی تو وہ نعمت دے کر تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت حاصل ہے، اس کا مطلب ہے سب سے بہتر قوم تو بنی اسرائیل ہوئی۔ تو جیسے بعض لوگ آج کل ان کا کام قرآن سے نئی نئی چیزیں نکال کر ذہنوں کو تشویش میں مبتلا کرنا. اس آیت سے تو یوں ہی لگتا ہے عالمین پر فضیلت, لیکن اس سے حقیقت میں مراد کیا ہے؟ وہ زمانہ یا ہمیشہ کے لیے؟ اب بنی اسرائیل سے زیادہ فضیلت والی کوئی قوم پیدا نہیں ہوئی. تو ہم جب خود قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ہم پر واضح ہو جاتا ہے اس سے مراد اس زمانے کی فضیلت ہے. کیسے؟ توجہ کریں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اپنے اٹل قوانین, جن کو اللہ اپنے سنن, سنت اللہ کہتا ہے, جو نہیں بدلتے, ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کا انتخاب کرتا ہے, کیا مطلب, ان کے پاس اپنے رسول کو بھیجتا ہے, ان میں سے رسول بھیجتا ہے, انہیں اپنی کتاب دیتا ہے, یعنی یہ ان کی سلیکشن باقی بشریت کے مقابلے میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کام کے انتخاب سے انہیں باقیوں پر فضیلت دی. جیسے آپ نے, میں نے شاید یہاں مثال دی تھی, گھر کی کوئی کام شام کروانا ہو تو جو مزدور لوگ کرتے ہیں, آپ کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں, شہروں میں ایسے اسپاٹس بنے ہوتے ہیں, وہاں صبح صبح جاؤ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جن کو کام ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور بندہ اپنا سلیکٹ کر کے لے جاتے ہیں. آپ اب جائیں گے تو آپ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں گے تو پھر آپ اپنی انفارمیشن کے, اپنی صلاحیت کے مطابق ایک بندہ جو آپ کو لگے گا کہ یہ معقول لگ رہا ہے کام کرنے کے لیے, صحت مند بھی لگ رہا ہے, فریش بھی لگ رہا ہے, بالآخر اس کو آپ لے لیں, انتخاب کریں گے. کس کے لیے انتخاب کریں گے؟ ذمہ داری دینے کے لیے. اللہ نے ذمہ داری دینے کے لیے انتخاب کیا ہو اور بندہ کہے میں نے کام تو کوئی نہیں کرنا لیکن میرا اللہ نے انتخاب کر لیا, میں بہت بہتر ہوں سب سے. یہ اللہ کا انتخاب, اور اللہ کا یہ انتخاب کہ یہ انتخاب ہی فضیلت ہوتا ہے کہ اس وقت کے موجود لوگوں میں اس کو چنا گیا, اس قوم کو چنا گیا. لیکن اگر وہ قوم جو چنی گئی ہے, اب چاہے جس کام کے لیے چنا گیا اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے یا اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے, اب بس چنے گئے تو ختم نہیں. ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہی قرآن جو ان کو کہہ رہا ہے یاد کرو تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی تھی ہم نے, وہی قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے, ان کافروں پر. کافر کہہ دیا, لعنت کر کہا, ان پر ذلت اور ناداری دے ماری گئی کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے, نافرمانی کرتے تھے, اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے. کوئی کہے نہیں نہیں اللہ نے لعنت کر دی ہے, کافر کہہ دی ہے, لیکن ہم ساری کائنات سے پھر بھی افضل ہیں. تو آیات قرآن میں ہی ان کا جواب موجود. فضیلت جب تمہیں چنا گیا ہے کوئی کام کرنے کے لیے, دوسری اقوام میں اللہ نے تمہیں چنا ہے, تو اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. نہ یہ کہ تم کہو کہ بس ہم چنے گئے اور ختم, ہم سے بہترین کوئی قوم نہیں ہے, اور یہ نہ دیکھو کہ بہترین کس لیے ہو. تو یہ آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی, آیت نمبر 47, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی, اور یہ کہ میں نے تمہیں فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی تھی. اب یہ عالمین پر فضیلت عطا کرنا اپنے ذہن میں رکھیے, اور ہم آگے چلتے ہیں اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61. اور یاد کرو جب تم نے کہا, اب یہ یاد توجہ کیجیے، یہاں پہ ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا قرآن پڑھنے کے حوالے سے، آپ ذرا توجہ کیجیے، یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ مدینہ کے یہودیوں سے، اس زمانے کے یہودی جو اس علاقے میں تھے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے دشمن بن رہے تھے اور انکار پر ڈٹ گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ. اب جو رسول اللہ کے زمانے کے یہودی ہیں ان کی تو کئی نسلیں گزر گئی تھی حضرت موسیٰ کے زمانے سے، تو اللہ کیوں کہہ رہے کہ یاد کرو جب تم نے کہا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم وہی مزاج شو کر رہے ہو جو انہوں نے شو کیا تھا. اگلی بات سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے، یعنی جو تمہارے بزرگوں نے جو بہانے بازی والی روش اپنائی تھی موسیٰ کو تنگ کرتے تھے، تم بالکل اسی ٹریک پہ چل رہے اور ہمارے اس رسول کو تنگ کر رہے ہو، بہانے بازیاں کر رہے ہو. اور جب تم نے کہا تھا، عربی میں چھوڑ رہا ہوں، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پہ صبر نہیں ہوتا، من و سلوہ کھا کے تھک گئے، اب ہمیں سبزی چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے. اپنا مینیو لا کے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ سے کہو ہمیں یہی چیزیں چاہیے. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کیا تم جو بہتر ہے کھانا اس کو تبدیل کر کے جو ادنا ہے وہ چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کسی شہر میں اتر جاؤ اور وہاں پہ خود کام کرو، محنت کرو، اگاؤ اور کھاؤ. آپ ہو گئے یہاں صحرا میں، یہ سزا کی حالت میں تھے. آپ توجہ کریں، انہوں نے جب جہاد سے انکار کیا تھا تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ میں اپنے پر اپنے بھائی کے علاوہ میرا کسی پہ کنٹرول نہیں ہے، اور اے اللہ اس قوم اور ہمارے درمیان جدائی ڈال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال یہ اب اس سرزمین میں بھٹکتے پھریں گے صحراؤں میں، اور پھر اس شہر کو لڑ کے ہی فتح کریں گے، ورنہ نہیں اللہ دے گئی. 40 سال کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال میں جو فرعون کے ماحول میں، غلامی کے ماحول میں پلے ہوئے بابے تھے اور جو بزدل تھے، ظاہر ہے جو کوئی کسی جسے کہتے ہیں عامر ظالم کے زیر سایہ پلتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ بہادر ہو، ان کی بہادری کے جراثیم ختم کر دی جاتے ڈرا ڈرا. تو یہ جب حضرت موسیٰ نے کہا لڑو تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا، تو اور تیرا رب جاؤ، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، قد دیکھیں کتنے بڑے بڑے، ہمیں مروانا ہے؟ اپنے نبی سے جس سے اتنے معجزات دیکھ چکے اس کو کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا، تو اور تیرا اللہ جاؤ، جا کے لڑو. تو اب 40 سال کی سزا ملی کہ بھٹکیں گے یہ. کیوں 40 سال؟ تاکہ 40 سال میں پوری نسل بدل جائے، جو بابے ہیں بزدل یہ سارے مر کھپ جائیں، اور وہ نوجوان کے جو جنہوں نے آزادی کی فضا میں جو پیدا ہوئے، سارے امور ان کے ہاتھ میں آ جائیں 40 سال کے اندر، تو پھر یہ وہ قوم ہوگی جو جا کے جہاد کرے گی. اور 40 سال کے بعد پھر انہوں نے جہاد کیا اور فتح بھی پا لی. تو یہ جو 40 سال کا عرصہ ہے جس میں ان کو سزا ملی ہوئی ہے، سزا میں بھی موسیٰ سے کہہ رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں، من و سلوہ کھا کے، یہ فلانی فلانی چیز نہیں، ان کو یہ بھی نہیں احساس کہ ہمیں تو اللہ نے سزا دی ہوئی، ایسی ڈھیٹ کرو. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. جب یہ ڈیمانڈ کی تو کہا گیا کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں پہ تمہارے لیے سب. اب یہ حضرت موسیٰ کا جواب قرآن میں بتانے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ زور بر ضرب سے، ضرب کئی معنوں، بیسک معنی اس کا مارنا ہے، لیکن ضرب المثل ٹھیک ہے، اور مختلف معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. ضربت علیہ، یہ ایک نفرت والا اور غصے والا لفظ، ان پر دے ماری گئی. کن پہ دے ماری گئی؟ جن کو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی، ان پر دے ماری گئی. الذلت والمسکن، ایک تو ذلت اور ایک مسکنہ، بھوک، ناداری، پاورٹی. اگر آپ غور کریں تو آج امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد اسی کا شکار ہے، ذلت اقوام عالم کے مقابلے میں. ایک آپ کو ذلت کا ایگزامپل دیتا ہوں. ایک تنظیم ہے ایف اے ٹی ایف کے نام سے، کہ جن کا شعار یہ ہے کہ ہم نے وہ فنڈنگ روکنی ہے جس کے ذریعے ٹیررزم ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے. چند ملکوں نے شروع کیا، اب تمام بڑے بڑے ملک اس کے رکن ہیں، ممبرز ہیں. ہم غریب بھی ہیں، تو یہ کہتے ہیں تمہیں ہم ابھی گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اور یوں ڈنڈا پکڑا ہوا ہاتھ میں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کرو ورنہ بلیک لسٹ میں کر دیں. پاکستان بیچارہ منت کر کے، کون اسلام کا کلا پاکستان. تو اس کو ایسا بنا دیا کہ یہ بیچارے ان کی منتیں کرتے پھر کسی طرح گرے لسٹ سے نکل آئے، وہ نہیں نکال رہے، کیونکہ دنیا بدماشی کی دنیا، کمزور کی یہاں پہ کوئی حالت نہیں. جب تک بالکل زمین پہ لیٹ نہ جائے اور بوٹ نہ چاٹنا شروع کر دے تب تک نہیں بات. پابندیاں لگا رہے ہیں اس پر، پابندی، حتیٰ کہ وقف کا جو قانون ہے، وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز وقف کرتا ہے، اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوقاف ہیں یہ تم اپنے کنٹرول میں لے لو، اور یہ جائز نہیں. وقف نے جو واقف نے جو وقف کیا ہو اور اس کی جو شرائط اور وہ رکھی ہو وہ ویلڈ ہوتی ہیں. یہ اب ان کو بھی تنگ کر رہے ہیں. کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یعنی شریعت کے بھی خلاف کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ذلیل ہے. ذلیل عربی میں کسے کہتے ہیں؟ قوی کے اپوزٹ ہو. القوی یعنی جس میں قوت ہے، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے ذلیل. اردو میں جو ہمارے ذہنوں میں ذلیل ہے نا، ایک گالی کی طرح ہے، وہ نہیں ہوتا. ذلیل یعنی کمزور، جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو. عربی زبان میں یاد رکھیں. اسی لیے آپ کو آئمہ کی دعائیں میں کیا ملے گا؟ انا عبدک الذلیل. اب اردو والا معنی نہیں ہے ہی نہیں یہاں پر، یعنی میں تیرا کمزور بیچارہ بندہ ہوں. پڑھتے ہیں نا آپ مولایا یا مولای، مناجات امیر المومنین، انت القوی و انا الذلیل. تو طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، میں بیچارہ ہوں تیرے سامنے. وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْقَوِي، اور کون رحم کرے گا کمزور پر سوائے طاقتور کے؟ یعنی تیرے سوا کون مجھ پہ رحم کرے گا؟ مجھے جات امیر المومنین. تو توجہ فرمائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ضربت علیہم الذلہ، دے ماری گئی ان پر ذلت، کمزور، والمسکنہ، اور بھوک، غربت. آپ پاکستان میں اپنے ملک میں غربت کی حالت دیکھیں، اور اکثر اسلامی ممالک کو اگر آپ مجموعی طور پر کمپیئر کریں مغربی دنیا سے تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. ادھر کی بھوک پیاس اور ادھر کی مالداری اکانومیز, غربت یہاں پہ زیادہ. توجہ کیجیے, اقوام عالم کے مقابلے میں کمزور ہونا, ذلت ان میں زیادہ. امریکہ آنکھیں نکال دے ان کی دھڑکنیں فیل ہونے لگتی ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی یورپ دھمکی دے دے, کوئی برطانیہ مثلا کر دے, حد ماننے پر مجبور ہے. اپنی قوم کے لیے پالیسی بنانے میں آزاد جو نہیں ہے اور اس کی سننے پر مجبور ہے کہ جو کبھی اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دے گا, اس قوم نے کیا ترقی کرنی. جو اتنے مجبور, یہ ہے ذلت, یہ ذلت. امام حسین کا شعار یاد آ گیا کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتا ہوں, عیب سمجھتا ہوں, اور اللہ کی راہ میں شہادت کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں. یا میں اس کو بدلوں گا اور یا میں اللہ سے ملاقات کروں گا. اس طرح نہیں رہ سکتا. میں دیکھتا ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں چپ کر کے مثلا اپنا مسجد النبوی میں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھتا ہوں اور نمازیں پڑھتا ہوں اور یزید اور یزیدیت بیڑا غرق کر اور میں بیٹھا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ آیات آئینہ ہے اور اللہ نے قرآن میں رکھی اس لیے تاکہ جس قوم کو ذلت اور مسکنت جس پر آئے, اسباب قرآن میں دیکھے کیوں آئی. لیکن قوم اتنی سمجھدار نکلی رسول اللہ کی کہ انہوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہی چھوڑ دیا, ٹینشن ہی نہیں لینی کہ اندر ہے کیا, اسی طرح جیے جاؤ. وباءوا بغضب من اللہ, اور اللہ کا غضب لے کر پڑھتے, رحمت کے لیے گئے تھے غضب لے کے پڑھتے چونکہ بات نہیں مانی تھی. اب اللہ تعالیٰ سبب بتاتے کیوں ذلت اور مسکنت اس قوم پر دے ماری گئی جس کو کہا تھا تمہیں عالمین پر فضیلت دے. سمپل ہے, تمہارا انتخاب کیا ہم نے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, تمہیں نبی تمہارا لیڈر ہے, تورات ہم نے تمہیں دی ہے, اب تم باقی بشریت کے لیے نمونہ بنو. تم خود ہی ٹیڑھے ہو گئے تو ذلت اور مسکنت اللہ نے دے مارا. سبب کیا کیا, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. توجہ سے بات سنیے تاکہ معنی پھر کفر کا ذرا کلیئر ہو جائے. یہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. اللہ کی آیات سے یہاں کیا مراد ہے, تورات کی آیات, کیونکہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کو کہا تھا تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت دل دے. توجہ کیجیے, کفر کا پتہ چلے کفر ہوتے تھے. اس آیت کو پڑھ کے ہم کہیں شکر ہے یا اللہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کفر نہیں کرتے, تو ہمارے لیے نہیں ہے. نہ نہ, تمہارے لیے. آپ کفر کا معنی سمجھے پہلے. اگر آپ, اب میں آپ سے سوال کروں گا آپ نے جواب دینا, اگر آپ جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اگر آپ اس زمانے میں ہوتے اور آپ مثلا اخباری رپورٹر ہوتے اور آپ اس زمانے کے یہودیوں کا انٹرویو کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے, کہ آپ ان سے پوچھتے آپ تورات کی آیات پر ایمان رکھتے ہو یا تورات کی آیات کا انکار کرتے ہو, کفر کرتے ہو, آپ بتائیے کیا جواب دیتے آپ کو. جی ایمان رکھتے ہیں, وہی والا جواب جو بغیر عمل کے ہوتا ہے, چاہے عمل خلاف. سمجھ رہے ہیں نا, اس لیے میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گا, اس لیے کہ یہ اتنی کلیئر بات ہے. کوئی بھی نہیں کہتا میں کفر کر رہا ہوں اس کا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کفر کرتے تھے, یہ سمجھ. ایک اور مثال, آج کوئی ہم سے آ کے پوچھے آپ جزا کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یا اس کو جھٹلاتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے ہم, اللہ کہے گا ایک میں ٹھہر جاؤ, میں بتاتا ہوں. اور حق وہی ہے جو الحق من ربک, حق وہ ہے جو تیرا رب ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہو اور کوئی اس سے پوچھے تو بیمار ہے صحت مند, وہ کہ میں الحمدللہ صحت مند ہوں. ڈاکٹر کا ایک منٹ, ایک منٹ, میں بتاتا ہوں تو بیمار ہے یا صحت مند. اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الماعون, اس نگاہ سے قرآن کو دیکھا تھا, ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے, جس کو کہتا ہے میرا حساب کتاب ہونا ہی نہیں. ہم آیت پڑھ کے کہیں شکر ہے یا اللہ ہم تو قیامت کو مانتے ہیں, اللہ ایک منٹ کہے گا ایک منٹ تھوڑا تھوڑا بریک پہ پاؤں رکھو, پہلے پوری بات سنو. اس بیماری کی علامات میں بتا رہا ہوں قیامت کو جھٹلانے والا کون. پہلا سمٹم, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, کہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دھکے دینا ایک علامت ہے, برا سلوک کرتا ہے. جناب ایک بھائی فوت ہوا, دوسرے بھائی نے کہا کہ واہ اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, ان سے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, میں تمہیں باپ کی کمی فیل نہیں ہونے دوں گا, اور ان بیچاروں کے مال کا بیڑا غرق کر کھا گیا. کاروبار میں نقصان شو کر کے, فلان کر کے, یہ کر کے, وہ کر کے, جب وہ بڑے ہوئے ہاتھ کوئی چیز ہی نہیں, اور جس نے کھایا ہے جب سارا کھا لیا, اب کیا کروں اتنا کھا لیا. تو کسی سیانے نے اس کو مشورہ دیا مسئلے کو. رسول پاک نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ حج کرتا ہے نا تو واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اس کو اچھا اتنا زبردست پیکیج, میں تجھے بھی کرواتا ہوں ساتھ, میں نے کھایا اتنا ہے, میں تو 10 بندوں کو کروا سکتا ہوں. چل کھا کے بیکار مارو, یتیم رول گیا بیچارے, حاجی صاحب بن گیا الٹا. زوار بن گیا, الحاج بن گیا, الگ نزدیک بن گیا. کتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں مومن ایمان کی گواہی دیتے ہیں جبکہ اللہ کے پاس کافر لکھا ہو. دیکھیں عین قرآن بات, آپ یہودیوں سے پوچھیں تم تورات کی سب آیات کو مانتے ہو, کہیں گے ہاں. اللہ کہتا ہے نہیں انکار کر. آپ قیامت کو مانتے ہو, جی ہم قیامت کو مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں میں بتاتا ہوں جو قیامت کو نہیں مانتا یہ کام جو کرتا ہے وہ قیامت کو نہیں مانتا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دوسری علامت, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اس کو غریبوں مسکینوں کی پرواہ کوئی نہیں, فکر کوئی نہیں. میں ہوں, آپ ہو, الحاج ہو, حجت الاسلام ہو, آیت اللہ ہو, جس کو مسکین کی پرواہ نہیں ہے, اللہ کا فرمولہ سب کے لیے, چونکہ قرآن نے بتایا ہوا ہے, اے رسول ان سے کہہ دو اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں مجھے اس عذاب عظیم کے دن سے ڈر لگتا ہے. کوئی ایکسپشن نہیں ہے اللہ کے قانون میں. نبی کا بیٹا ہو, نئی بات مانی, غرق ہو گیا, نبی نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی, اللہ نے چپ کرا دیا, نو اس کے بعد نہیں بات کرنی, اور میں تجھے سمجھا رہا ہوں جاہلوں میں سے مت ہو جا, قرآن کے لفظ. سگا بیٹا بات کی, اللہ نے کہا نہیں. یہ قرآن سے تھوڑا دیکھیں تصویر کیا. ہاں جیسے ہی بندہ جھکنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتا ہے اب یہ نہ سوچ تو نے کتنی میری نافرمانی کی, اب اگر تیری اتنی نافرمانی ہے کہ آسمان اور زمین بھر جائیں تیرے گناہوں سے پھر بھی شک نہ کرنا کہ میں نے تجھے معاف کیا یا نہیں کیا. لیکن بغیر آئے حج کر کے معاف کراؤ، عمرے کر کے معاف کراؤ، زیارتیں کر کے معاف کراؤ اور واپس نہیں آؤ، اپنی روش ٹھیک نہیں کرو، سب ڈھکوسلا ہے، سب بے ایمانی ہے، آدھا سچ ہے۔ یہ جو ہے نا، جس نے ایک دفعہ زیارت کی اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور روایات بھی ہیں، جس نے ایک دفعہ زیارت کی یہ جانتے ہوئے کہ جس کی زیارت کر رہا ہوں میری گردن پہ اس کا کیا حق ہے، اس پر جنت واجب ہے۔ اور ہم آنکھیں بند کر کے بھی اگر اپنے آپ سے پوچھے نا امام کیا چاہتے ہیں ہم سے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے چیزیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ کہے گا کہ تو قیامت کو نہیں مانتا، تجھے اللہ نے دیا، تجھے میں نے دیا، سب کچھ دیا، تیرے آس پاس، تیرے معاشرے میں، تیرے شہر میں، تیرے ملک میں بھوکے تھے، ننگے تھے، تجھے فکر ہی کوئی نہیں تھی۔ اور اب قرآن کی بلاغت دیکھی، یہ نہیں کہا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اور کوئی بندہ کہے میرے پاس ہے ہی نہیں، اپنے کھانے کا میں کیا کھلاؤں، کیا کہہ رہے ہیں، ترغیب نہیں دیتا، یعنی اگر تیرے پاس ہے تو کھلا، اور اگر نہیں ہے اوروں سے کہہ، تیرے پاس نہیں ہے تو بھی تیری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچیں، اگر مسلمانوں کی آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ اس سے کمیٹڈ ہو جائے کہ ہم نے خود بھی کھلانا، یہ کھلانا ایک علامت ہے، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنی، جو اپنی ضروریات پوری کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، ہم نے کھلانا بھی ہے اور ہم نے اوروں کو بھی لے کے آنا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے وہ آرگنائزیشنز بن جائیں گی، اور اس معاشرے میں کوئی بندہ نہیں بچے گا جس کو یہ ہو کہ اگر میرے ساتھ پرابلم ہو گیا تو میرا آسرا کوئی نہیں بنے گا، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے اگر میں نے نہ کیا تو میں قیامت کو جھٹلانے والوں میں شامل ہوں۔ قرآن کی یہ ٹیچنگز ہیں، اصول دین اور فروع دین کا رٹا لگانے سے نہیں قیامت پر ایمان ہوتا۔ اصول دین کتنے ہیں؟ پانچ۔ فروع دین یہ فر 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 فر، اللہ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے فروع دین اور اصول دین، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو جزا کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم سے برا سلوک کرتا ہے اور اسے مسکینوں کی پرواہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن بندے کہتا ہے، یہ تیرا اور اللہ کا ایگریمنٹ ہے، کرنا ہے تو آ جا، تو مسلمان ہے، انکار ہے تو تو مسلمان نہیں۔ یہ قرآن کا کفر اور اسلام ہے، قرآن کا کیا مطلب، جو اندر ڈیل ہو رہا ہے۔ ایک ہے باہر جو مسلمانوں میں شامل ہے، پیدائشی مسلمان ہے، چاہے کافروں سے بدتر حرکتیں کرتا ہو، ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، یہ ظاہر ہے۔ یہ قرآن باطن سے ڈیل کرتا ہے، اندر کیا چیز ہے، اندر کیا جانور ہے یا اندر فرشتہ ہے، اندر نیک انسان ہے یا اندر بد انسان ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ اور آپ نے سمپل سوال کا سمپل سا جواب خود دیا کہ وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے ہم کفر کرتے، اللہ کہہ رہا تم کیا مطلب، ان کے خلاف چلتے ہو جو اللہ نے کہا ہو، اللہ نے کہا جو کرو نہیں کرتے، کہا نہیں کرو وہ کرتے ہو، یہ کفر ہے۔ اور پھر اتنی جسارت ان میں آ گئی تھی بنی اسرائیل میں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اتنے یہ بدماشی میں پکے ہو گئے تھے کہ جب بعد میں انبیاء اللہ نے بھیجے کہ ان کو یاد کرائیں کہ حضرت موسیٰ کیا کہہ کے گئے تھے، انہیں قتل کر دیتے تھے، پھر بھی تورات پر ان کا ایمان پکا تھا، پھر بھی یہ حضرت موسیٰ کا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ان کی قوم کے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ آپ سوچیں، نبی اخلاق میں بہترین ہوتا ہے، نبی خلوص میں بہترین ہوتا ہے، نبی بے لوس ہونے میں بہترین ہوتا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے نا، پھر کیوں نبی سے دشمنی؟ انسان کے اندر کا ابلیس اسے کہتا ہے اس کی بات مان لی تو تم موجیں کیسے کرے گا جو اس سے پہلے کر رہا تھا. اور پھر جتنا بڑا جانور اندر پالا ہوتا ہے اتنا خطرناک ڈیسیجن لیتا ہے, قتل کرنے کا ڈیسیجن لے لیتا. ذالک بما عصوا, اب کفر کو اور کھول دیا. یہ اس لیے کہ انہوں یہ نافرمان تھے, اطاعت نہیں کرتے تھے. وکانوا یعتدون, اور جو اللہ نے حدود رکھی تھی ان کو پار کر جاتے تھے, کنٹرول میں نہیں جاتے تھے, آؤٹ آف کنٹرول جاتے تھے. یہ قرآن مجید کا معیار. اب سنیں امام معصوم سے کسی نے پوچھا, ظاہراً مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے, ظاہراً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے کسی نے پوچھا, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے, اللہ کے نبی نے بڑی اہل سنت میں بھی روایات موجود ہے, ہمارے یہاں بھی موجود ہے, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت وہی کام کرے گی جو یہودیوں نے کیے اور جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ لانتیں ڈالی, میری امت وہ کام کرے گی. اور آپ قرآن میں یہودیوں کی خرابیوں کو دیکھیں جو وہ کرتے تھے, پھر آپ اس کو اپلائی کریں, ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں, آپ کی تسلی ہو جائے گی. انشاءاللہ دو قدم آگے ہی نظر آئیں گے, پیچھے نہیں رہتے جو حرکتیں آج مسلمان کرتے. تو امام سے سوال ہوا, چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا, تو لوگ پڑھتے تھے بنی اسرائیل نے کیا 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 ہے, غور سے سنیے گا. اب یہ جو ہے نا, وہ یقتلون النبیین بغیر الحق, نا حق قتل کر دیتے تھے اپنے نبیوں کو. تو امام سے سوال کیا گیا کہ ہمارا تو نبی کوئی ہے ہی نہیں, اب نبی آنا ہی نہیں ہے کوئی, تو پھر یہ والا کام کیسے کریں گے؟ تو امام نے فرمایا کریں گے. وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے اور یہ اپنے نبی کی آل کو قتل کریں. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور انہوں نے اب نبی تو آنا نہیں تھا, اب جو نبی جیسے تھے اس امت نے انہیں قتل کیا. بنے یہودی کے نہیں بنے, بنے. آپ یار سوچے تو صحیح کہ رسول اللہ, مطلب تصور نہیں کر سکتے, آپ کتب اہل سنت بھری پڑی ہے, جو پیار کی شدت تھی حسن حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے. مگر آپ سنتے رہتے ہیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کس طرح احساس دلاتے تھے کہ دونوں شہزادے شانوں پر سوار ہیں اور مثلاً وہ بال کھینچتے ہیں, ادھر کھینچتے ہیں تو وہ رسول اللہ ادھر چل پڑتے تھے, مطلب وہ بنایا ہوا تھا اونٹ, ٹھیک ہے نا, سواری بنائی ہوئی تھی, ادھر کرتے ہیں تو ادھر چل پڑتے تھے, کھیل رہے تھے. تو کوئی صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ نعم الجمل جملکما, جمل اونٹ کو کہتے ہیں, کہا کہ دونوں شہزادوں کو کیا کہ تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے, یعنی وہ رسول انبیاء کا سردار جو ہے وہ تمہاری سواری, تمہاری سواری بنا ہوا, لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, فرمایا کہ سواروں کو بھی تو دیکھ. مجھے دیکھ رہا ہے یہ جو میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں, ان کو بھی تو دیکھ, سوار کیسے. اللہ کے دین میں رشتہ داریوں سے نہیں ملتے مقامات. مجھے نہیں پتا, شاید میں نے یہی عرض کیا تھا کہ نہیں, کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اپنی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا, فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ, اللہ کے پاس عمل لے کر آنا, یہ مت سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے. یہ بھی ہماری روایات ہیں جن کو نہ کوئی پڑھتا ہے اور نہ کوئی بتاتا ہے، بلکہ جرأت نہیں ہوتی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے بی بی کی توہین کر دی. وجہ فرما رہے ہیں، فرمایا اپنا عمل لے کر آنا. کیوں؟ عین قرآن ہے. نوح کا بچہ ڈوب گیا تھا، نہیں اللہ نے سنی تھی، کیونکہ اپنے باپ کے روش پر نہیں تھا، اپنے باپ کے رستے پر نہیں تھا. قانون بتایا جا رہا، اس بات کو آپ اگر سمجھ گئے اچھی طرح تو آپ اس حدیث کو صحیح اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں کہ فرمایا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پھر سبب ڈھونڈا جائے، کیونکہ رشتہ داری سبب نہیں بن سکتی. توجہ فرما رہے ہیں، اگر رشتہ داری سبب بنتی تو پھر نبی کے بیٹے کو کنسیشن مل جاتا، کم از کم جنت میں انٹری تو کرنے دیتے، لیکن اللہ نے نہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب نبی کی نافرمانی کرنے سے، نبی کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کا سگا بیٹا بھی جہنمی قرار پاتا ہے اور نبی کو سختی سے منع کر دیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کلام نہیں کرنا میرے ساتھ، سورہ ہود کے اندر یہ آیات. اب جب یہ دین سمجھ آ جائے تب مقام میں حسن حسین بھی سمجھنا آسان ہو جائے کہ کچھ تھا ایسا، کوئی ایسی چیز تھی کہ یہ مقام ملا ہے. یعنی دینی اعتبار سے، خدا کی اطاعت کے اعتبار سے کچھ ایسا تھا کہ یہ مقام دیا گیا، نہ کہ رشتہ داری کی وجہ سے. جو رشتہ داری کی وجہ سے سمجھتے ہیں ان کو دین کی صحیح سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ گویا کہ اپنی دلیل کو ضعیف کر دیتے ہیں. اطاعت سبب تھی، اطاعت بھی ایسی کہ جو اس مقام کی اطاعت. ایک صلوات پڑھیے محمد والے، میں یہاں پر تمام کرتا ہوں. عرض یہ کیا، یہ اطاعت اس مقام پہ تھی کہ وہاں پہنچ، ورنہ فقط رشتہ داری یہ دین میں عہدے نہیں دلواتی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر دیا. امت رسول اللہ نے بھی نافرمانی کی، مگر شیعہ تو شیعہ رہ گئے. اہل سنت کتب میں جو یقینی ہے، جو ناقابل تردید بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تین بار ریپیٹ کیا ایک جملہ کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تین بار. اور کیا کیا اہل بیت کے ساتھ؟ لہذا امام نے فرمایا کہ یہ امت اس نے کیا ہے وہ جو بنی اسرائیل کرتے تھے، انہوں نے اپنے نبی مارے تھے، ان کو نبی تو نہیں ملا. انہوں نے، یہ ہوتا ہے جب بدماش تخت پر بیٹھ جائے، جو مرضی تعویلیں کر لو، جب بدماش تخت پہ بیٹھے، بدماش کو اپنا تخت چاہیے ہوتا ہے، اس تخت کو تھریٹ، اگر اللہ کا نبی بن رہا ہو تو بھی قتل ہوگا اگر اس کا بس چلے تو، اور اگر نواسا نبی بن رہا ہو تو بھی قتل ہوگا، اور قتل کر کے بھی ان کی خباثت ٹھنڈی نہیں ہوگی. اس نبی کی اولاد کو آپ، چلو تمہیں خطرہ تھا، اب خطرہ ختم ہو گیا، تم نے قتل کر دیا، ٹکڑے کر دیا تم نے، اب تو کہو ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میری آل کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. نہیں، کہتے ہیں نیزوں پہ چڑھانا سر، تو ان کی عورتوں کو قیدی بنانا ہے، ان کی بچیوں کو، ان کو بازاروں میں پھرانا ہے. یہ مسلمان ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اتنی کلیئر اپنے نبی کی بات جن کو بھول گئی. اور کچھ ایسے عقل مند ہیں، اللہ ہدایت کرے، کہتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ کرو گے نا تو وہ شیعہ کافروں کی تقویت ہو جائے گی. عجیب، یعنی بات ٹھیک ہے لیکن کرنی نہیں ہے، چونکہ جو ہمارے مخالف ہیں ان کی تربیت ہو جائے. حد بات کرو چاہے تمہیں کڑوا لگتا ہے چاہے اچھا لگتا ہے. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. یہ ہر گواہی میں یوں ہے، دینی ہو یا دنیا کی. حق کو چھپانا دین میں شدید ترین جرم. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 آج ہم نے اس کو مکمل کیا، خدا نے توفیق دی تو کل جو ہم آیت پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آیت نمبر 71 ہے اور دیگر چند آیات. کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو 2-3-5 منٹ کر سکتے ہیں. سلوات پڑھیں گے بعض قرآن کی آیات ایسی ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ سے غلطی ہوئی ہے وہاں پر، اور یا کم از کم غلطی تو بڑا لفظ ذرا بڑا ہے، یعنی جو زیادہ بہتر کام تھا وہ نہیں کیا، کم بہتر والا کر لیا، جس کو ترک اولا کہا جاتا. تو یہ موضوع تفصیلی ہے، ہم ابھی اس پر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. عام طور پر علماء اس مسئلے سے کس طرح نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے رسول سے خود کروا دیتا ہے. کوئی بات سمجھانی مقصود ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کیا کرتا تھا، خود کروا دیتا. یہ علماء جواب دیتے ہیں. تو میں بھی ابھی فی الحال یہی عرض کر سکتا ہوں. صلوات پڑھیں. بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں اگرچہ خطاب رسول اللہ سے ہے لیکن واضح ہے کہ رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، اگر تیرے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہہ لو. اب یہ خطاب رسول اللہ سے، لیکن رسول اللہ کے والدین تو ہیں ہی نہیں دنیا میں جب یہ اتنی ہے. تو غور سے سنیے تاکہ بات سمجھ. یہاں پہ خطاب رسول اللہ سے ہونا دوسروں کو اور ڈرا دے گا. کیا مطلب؟ کہ اگر رسول بھی یہ کرے تو اللہ پکڑے گا، تو ہم کون ہیں؟ یہ حکمت ہوتی ہے. اے رسول، اگر جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اگر آپ کو اس میں شک ہے. رسول پاک کو شک تھا، خود قرآن نے کہا ہوئے شروع میں کہ افتمارونہ علی ما یرا سورۃ النجم، کہ تم اس بات پہ جھگڑ رہے ہو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول نے. اور پھر اللہ نے گواہی دی گئی، ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھوں نے دیکھا تھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا دل شک کر رہا ہوتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی بہت توجہ فرما رہے ہیں، بعض اوقات بندہ اتنی عجیب چیز دیکھتا ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا اس کو. اللہ نے کہا ایسی کیفیت بھی نہیں تھی جب رسول نے جبرائیل کو دیکھا تھا. ما کذب الفؤاد، دل نے نہیں جھوٹ بولا، ما رعا، جو اس نے دیکھا تھا اس کے بارے میں، کہ دل تردد میں ہو پتہ نہیں جو نظر آ رہا ہے صحیح ہے بھی کہ صحیح نہیں ہے. تو جب خود اللہ کہہ رہا ہے شروع میں، سورۃ النجم بالکل ابتدائی ایام میں اتری ہے اسلام کے، اور یہ آیت بعد میں اتری ہے، اگر تجھے شک ہے جو تجھ پہ نازل ہوئے. بندہ کہے یا اللہ، ادھر آپ نے کہا کہ ان کو تو پورا یقین ہے کہ ان پر وہی آ رہی ہے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو شک ہے تو. خطاب بعض جگہوں پہ رسول سے ہوتا ہے اور مراد بات دوسروں کو سمجھانا ہوتی ہے، تھوڑا غور کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جن کی یہ توجیہ نہیں کی جا سکتی، تو اس کے لیے پھر میں نے وہی عرض کیا کہ جو علماء بالعموم جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود کروا دیتا ہے کسی حکمت کے تحت۔ کون سی آیت؟ نہیں 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 نہیں، وہ بات بھی رسالت کی ہو رہی ہو تو اور تو کوئی رسول ہے ہی نہیں، وہ آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی رسالت پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جی رسول کی، وہاں پہ کسی اور کو نہیں۔ ہاں اوور آل ایک میسج لے لیں گے کہ جو مثلا جس کا کام دین بتانا ہے، عالم دین، وہ جو بات بھی اللہ کی ہے وہ پہنچائے کھول کے، چھپائے کچھ نہیں، یہ ایک کلی میسج لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ کے بارے میں، وہ آیت کا لہن، اس کے الفاظ خود بتا دیتے ہیں تھوڑا غور کرنے سے کہ بات کیا ہے۔ چونکہ بعض جگہوں پہ بات ایسی ہوتی ہے جو رسول اللہ کے شایان شان نہیں ہوتی، قرآن کی گواہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے نہیں ہے، وہاں پر پھر ہم وہ دونوں سب آیتوں کو جمع کر کے پھر اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے، ایک تو پہلے متشابہ کا معنی سمجھیں، ٹھیک ہے؟ عام طور پر متشابہ کا جو ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں، متشابہ لفظ تشابہ، جس چیز میں تشابہ ہو اسے متشابہ۔ اب جب میں اردو میں جو استعمال لفظ ہوتا ہے اسی مادے کا لفظ وہ بولوں گا تو آپ کو پھر معنی تھوڑا کلیئر ہو جائے گا۔ تشابہ کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے شباہت، شبیہ۔ شباہت کا معنی بدل، آپ کا چہرہ ان کی شبیہ ہے، شبیہ پیغمبر، یہ تشابہ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیات محکم، وَأُخَرُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، وہ کتاب کی بنیاد ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات، اور بعض دیگر متشابہات۔ متشابہات یعنی ان سے اور معنی بھی نکل سکتا ہے، اور میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ملتی جلتی سے کیا مراد ہے؟ اور پھر وہی بات جو آغا نے فرمائی کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ فتنہ کریں اور ان کی تاویل کریں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا۔ تاویل، اب یہ ٹائم کم ہے، یہ ہر لفظ وضاحت طلب، ہر لفظ آپ نے کہا ناسخ منسوخ، یہ پورے پورے چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ابھی صرف موقع متشابہ کی بات کرتا ہوں، باقی نہیں کرتا، آسانی سے ٹائم کم تاکہ ایک چیز اچھی طرح یاد رہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید نے صرف اس دنیا کی باتیں نہیں بتائی، اس جہان کی باتیں بھی بتائی، فرشتوں کا بتایا، اپنا بتایا اللہ نے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے تم کہہ سکو یہ اللہ جیسی ہے. اور شے سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا کی ہر چیز. چونکہ انسان کے دماغ کو ان چیزوں کے ناموں کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہی کو وہ توڑ موڑ کے نئی شکلیں بناتا ہے دماغ اس کا. تو اللہ نے کہا جب خدا کے بارے میں سوچنے لگو تو چیزوں کی طرح کوئی چیز نہ سمجھ لینا، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں. اب یہ محکم ہے، یعنی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کی کوئی چیز نہیں. اب قرآن میں آتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب اس ہاتھ سے کیا مراد؟ جبکہ وہ آیت ہمارے سامنے ہے لیس کمثلہ شیء، یہ شے ہے. ہاتھ ایک چیز ہے، آنکھ ایک چیز ہے، کان ایک چیز ہے. ہم اس ید اللہ کو کیا کہیں گے؟ ہم اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں کہیں گے، کیونکہ اللہ تو کوئی اس مادی چیز ہے نہیں، اس کا بدن مادی نہیں ہے، نہ وہ اس طرح کے ہاتھ رکھتا ہے، تو اس سے مراد اس کی قدرت ہے. آنکھ سے کیا مراد ہے اللہ کی؟ بغیر اس محدود کمزور آنکھ کے اس جیسی آنکھ رکھے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو یہ آنکھ دیکھتی ہے، اور وہ سب کچھ بھی دیکھتا ہے جو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یعنی اس آنکھ کی محتاجی کے بغیر وہ دیکھتا ہے، اور اس طرح کے کان کا محتاج ہوئے بغیر وہ سنتا ہے، اور اس طرح کی زبان کا محتاج ہوئے بغیر وہ بات کر سکتا ہے. اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا. ہاں بالکل بالکل. دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے، ہمارے ذہن کو مادی چیزیں، میٹر، اس کو دیکھنے، ٹچ کرنے، سوچنے، توڑ موڑ کے نئی چیزیں بتا. مثلا میں آپ سے کہوں، اپنے ذہن میں تصور کریں 10 سروں والا انسان، آپ کا ذہن فوراً بنا کے دے دے گا، کیونکہ آپ کو سر کا تصور بھی ہے، ادھر کہیں جوڑ لیں گے آپ اس کے سروں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق. 50 ہاتھوں والا انسان آپ تصور کر لیں گے. لیکن غیر مادی چیز جو بدن ہے ہی نہیں، جسم، لہذا انسان چونکہ سوچتا اس طرح، تو روح کا تصور کیا ہے؟ آپ نے بعض موویز میں دیکھا ہوگا، بندے کو گولی ماری، اندر سے اسی طرح کا ایک بندہ ذرا لائٹ کلر میں، لائٹ بلو کلر میں نکل کے جا رہا ہے. آیا یہ ہوتا ہے؟ نہ. اینجل پیچھے 2 پر لگے ہوئے اور اینجل اڑ رہا ہے، تھوڑی سی اوپر جا کے تو ہوا ہے ہی نہیں، پر کو سر میں مارے گا وہ، اسے تو جیٹ انجن چاہیے جیسے اسپیس میں جانے کے لیے، ہوا تو ہے ہی نہیں، پر تو ہوا کے لیے چاہیے ہوتا. جس نے اوپر سے نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پر. تو یہ جو لیس کمثلہ شیء ہے، یہ یہی بتانے کے لیے کہ کچھ خدا تمہیں بتانا چاہتا ہے، ایک تصور پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس تصور سے کوئی نقص والی چیز آئے تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس نقص. تمہارا ذہن کوئی ایسا تصور کر لے، اب بندوں کی رہنمائی بھی کرنی تھی اور الفاظ بھی اسی دنیا والے استعمال کرنے تھے جو الفاظ اس دنیا کی چیزوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور نئے الفاظ تو نہیں آ سکتے تھے کہ پہلے رسول اللہ بیٹھ کے ان الفاظ کے میننگ بتا رہے ہوتے کہ یہ میننگ، ٹھیک ہے، یہ تو تھا ہی نہیں. تو یہ لیس کمثلہ شیء، وہاں بھی جاؤ، جو آپ کے ذہن میں تصور، دیکھیں آپ اس میں سے مادی نقائص کو نکال کر سوچنے کی کوشش کریں. یہ جو علم فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، کیوں ان کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے، یہ سوچتے ہیں، بہت سوچتے ہیں. کیوں سوچتے ہیں؟ اپنے اس جو فلسفی نظریات ہیں اس میں سے بغیر مادی یعنی مادی تصورات کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور غیر مادی سوچتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے، دیر لگتی ہے، چونکہ ذہن کو مادی اس کی عادت ہے سوچنے کی۔ تو وہاں پر بھی وہی مثال دی ہوئی ہے، وہاں پر بھی اللہ کی مثال مثلا ایک چراغ کی طرح، اللہ چراغ ہے۔ اچھا، رسول اللہ سے کہا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو ایک روشنی نور دینے، نور افشانی کرنے والا چراغ بنایا، آپ اس کے رسول اللہ چراغ ہیں۔ علیٌ اسد اللہ، آپ کہیں گے مولا علی مثلا، یہ مجازی استعمالات۔ ٹھیک ہے، اب میں تمام کروں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ کرتے ہیں، کیسے؟ وہ فتنہ سنیں۔ اب اللہ کے ہاتھ سے مراد یوں نہیں ہے کہ بدن اللہ کا ایک ہے، اس کا ہاتھ ہے، بدن ہے اس کی ایک آنکھ ہے، بدن ہے اس کا کان ہے۔ کیا کہتے ہیں، خطیب صاحب ممبر پہ چڑھتے ہیں اور عوام کے نعروں کی گونج میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ید اللہ کون ہے؟ پبلک کہتی ہے علی، خوشی سے۔ پھر وہ کہتا ہے عین اللہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں علی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کہیں آپ سن کے نعرہ ہی نہ لگا دیں، مجھے ڈر لگتا رہتا ہے۔ اس قوم کو نعروں کی ایسی عادت ہے، نعرہ پہلے مارتے سوچتے، بعد میں بھی نہیں سوچتے۔ تو اس نے کہا اذن اللہ، انہوں نے کہا علی، عین اللہ علی، لسان اللہ علی، ید اللہ علی۔ تو کہتا ہے ٹکڑوں میں علی کو اللہ مانتے ہو، تو پھر علی کو پورا اللہ کیوں نہیں مانتے؟ او جو نعرے لگے نیچے سے، دین سے، اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہونے کی خوشیاں منائی گئی اور پیمنٹ بھی کی گئی کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں دین اسلام کی ٹینشن سے آزاد کر دیا۔ علی کو اللہ بولا۔ اب یہ ید اللہ کیونکہ ملتا جلتا ہے، تشابہ ہے، یہ ہاتھ اس ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اب جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ اس قسم کے تشابہ سے فتنے کرتے، نہ یہ کہ اس سے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھی محمد والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے حقیقی راستے کی معرفت اور اس پر چلنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ عاقبت بالخیر اور بالایمان فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات کو اے اللہ بلند فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمیں اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔